بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قد قال تعالى في القرآن المجيد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعے میں جو مجھ سے متعلق تھا میراث سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں جس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اس فریضے کو سمجھنے کی اس کی صحیح تقسیم کی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور بہت سے مسائل میں لاعلمی ہوتی ہے اور ایک آدھ مرتبہ کے مذاکرے سے وہ چیز نہ سمجھ میں ذہنوں میں اتنا بیٹھتی نہیں ہے نہ اتنا زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس جمعے میں کچھ باتیں جو عرض کرنے کا ہے وہ نکاح سے متعلق ہیں اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے سبھی جانتے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من سنن المرسلین پیغمبروں کی سنتوں میں سے چار سنتیں ہیں اور مواقع پر اور بھی ذکر فرمائی حضور نے کسی موقع پر صرف چار کا ذکر فرمایا ان میں سے خوشبو بھی ہے ان میں سے ایک مسواک بھی ہے ان میں سے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ذکر فرمایا نکاح کے یہاں فضائل بیان کرنا مقصد نہیں ہے اور نکاح کی ضرورت بیان کرنا مقصد نہیں ہے نکاح سے متعلق کچھ بے اعتدالی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے بہت سی چیزیں ہیں جو نکاحوں کے موقع پر ہم سے چھوٹ جاتی ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے جن کی طرف توجہ نہیں دیتے اور خاص طور پر نوجوان بچوں میں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت بھی ہے ان میں سے ایک سب سے اہم تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ نکاح کی سادگی کی تعلیم ہے نکاح کو سادہ رکھو اس میں رسومات نہ ہوں اس میں خرافات نہ ہوں اس میں اسرافات نہ ہوں اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ بنایا تھا نکاح کو اتنا سادہ بنایا تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے رہتے ہوئے بھی نکاح میں حضور کے بلانے کو ضروری نہیں سمجھا تھا اتنا سادہ بنا دیا تھا حضور نے نکاح کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے ان کے کپڑوں پر کچھ دھبے لگے ہوئے تھے حضور نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس زمانے میں عام طور پر جو ہے دلہنوں وغیرہ کو خوشبو لگائی جاتی تھی نکاح کے موقع پر کچھ خوشبو کا اہتمام ہوتا تھا تو خوشبو دیکھ کر حضور پہچان گئے کہ عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہو گیا تو پوچھ لیا حضور نے کیا ہوا بھائی نکاح ہو گیا تو کہنے لگے کہ رسول اللہ ہو گیا حضور موجود ہیں وہاں پر اور آپ سے زیادہ بابرکت شخصیت ہو ہی نہیں سکتی اور اس نکاح میں اس سے زیادہ سعادت کیا حاصل ہو سکتی ہے کہ اس میں حضور موجود ہوں لیکن آپ نے صحابہ کے مزاج کو اور اسلامی اہم حکم کو نبی کی سنت کو اتنا آسان اور اتنا سادہ بنا دیا تھا کہ صحابہ اتنا اس تکلف میں گئے نہیں تھے کہ ان کو بلانا ہے نکاح کے اندر شخصیات ہماری کون کون سی ہوں گی کون سے رشتہ داروں کو بلانا ہے کون سے نہیں بلانا ہے کس سے دوستی ہے کس سے نہیں ہے کس کو دعوت دینا ہے تو کیسی دینا ہے اس سے رشتے نبھے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں حضور موجود ہیں بہت بڑی بات ہے یہ تاجدار مدینہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام نے ضروری نہیں سمجھا اس کو کہ اللہ کے نبی کو بلائیں وہاں پر نکاح ہو گیا اور حضور بھی ناراض نہیں ہوئے ہم تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی موٹی دعوت میں اگر کسی کو بھول جائیں تو بڑی ناراضگی ہو جاتی ہے ہماری اور سالوں سال یاد رکھتے ہیں اس جاہلیت کا وہ اثر ہم میں آج بھی پایا جاتا ہے کبھی نکاح میں ہم کو نہیں بلایا تھا ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہ بلایا ہو بھول چوک ہو گئی ہو کوئی بھی ریزن ہو لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا کہ اولم ولو بشاطن آگے کی تعلیم حضور نے دی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے وہ ذہن میں رکھو وہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے اس کو ادا کر ایک بکری کے ذریعے کیوں نہ ہو ولیمہ کر دو حضور نے اگلی تعلیم دی اس پر کوئی تبصرہ نہیں ایک سنت ادا ہو گئی ایک اور سنت کو ادا کر لو انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں جب نکاح ہوتا ہے تو رشتوں سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جیسے نکاح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں نا اتنے ہی زیادہ ٹوٹتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں یہ ہے مسئلہ جتنے نکاح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتنے ہی نکاح ٹوٹتے ہوئے بھی آ رہے ہیں. نوجوانوں میں آئے دن نکاح کے ٹوٹنے کے واقعات, آپ ان کا اندازہ نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے دارالافتاء میں جو سوالات آتے ہیں طلاق کے مسائل کی کثرت ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں. ازدواجی زندگی صحیح نہیں ہے, میاں بیوی کی لائف صحیح نہیں ہے, خوشی والی لائف نہیں ہے, خوشی والی زندگی نہیں ہے. میاں کو بیوی سے شکایت, شوہر کو بیوی سے شکایت ہے, بیوی کو شوہر سے شکایت ہے, دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت ہے. اور مسائل سے واقفیت نہیں ہے, حقوق سے واقفیت نہیں ہے, ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں, ایک دوسرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور اس کی اصل وجہ, اصل ریزن جو ہم کو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی توجہ نہیں ہے بچوں کی تربیت پر. آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ ہے, جانے سے پہلے ہی ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ ذرا بھی اونچ نیچ ہوتا ہے فوراً فون کر لینا, یہ ہوتا ہے. اس کی تعلیم نہیں ہے, شوہر کے حقوق کیا ہیں یہ نہیں بتائے جاتے. ماں باپ یہ نہیں بتاتے کہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہوتا ہے. ماں باپ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ بھائی نکاح کرنے کے بعد شوہر جو حکم دے اس کی اطاعت تمہارے ذمے میں ضروری ہے. ماں باپ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ شوہر, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اسلام میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. یہ حق بتایا گیا. تعلیم اس کی ہم دیتے نہیں ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی شکوہ شکایات پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ہمارے پاس فائلوں میں مقدمات میں یہ چیزیں لکھت میں موجود ہیں. شادی کے دن سے ابھی دلہن گھر کو گئی نہیں, اختلافات وہاں سے شروع ہو گئے. ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچی کو ناراضگی ہو گئی, بچے کو ناراضگی ہو گئی, شوہر کو ناراضگی ہو گئی, بیوی کو ناراضگی ہو گئی. نکاح ایک تو ویسے ہی مشکل ہے ہمارے لیے, جب کرتے ہیں تو یہ مسائل ہیں, پھر نبھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نکاح جو کیا جاتا ہے تنکح المرأۃ لأربعین, چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, یاد رکھو. لمالیہ, عورت کے مال کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے. ولی حسبیہا, اس کے خاندان کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جاتا ہے. ولی جمالیہا, اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. ولی دینیہا, عورت کے دین کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ فصفر بذات الدین, دین کو بنیاد بنا کر نکاح حاصل کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. ہم پہلی تین چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں, دینداری سب سے آخر میں ہوتی ہے. یا دینداری ایک حد تک ہم کو مطلوب ہوتی ہے, لیکن ہم کو جو ہے نا بہت زیادہ جو مطلوب ہے وہ پہلے تین اوصاف ہیں. خوبصورت چاہیے, لڑکی خوبصورت ہونا ہے. اچھا, اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ منع ہے, یہ وجوہات, یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھنا ہے, یہ بھی ملحوظ ہونا چاہیے, لیکن ان میں ترجیح دینداری کو دینی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ بھائی اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا, ایسا رشتہ اگر آ جائے کہ جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو پھر نکاح کر دیا کرو, تاخیر مت کرو. ان لا تفعلوا, اگر تم ایسا نہ کرو گے, تکون فتنۃ فی الارض و فساد عریض, تو پھر زمین میں فساد مچ جائے گا. پھر وہی صورتحال ہے کہ نکاح نہیں ہوں گے تو پھر بے حیائی عام ہو جائے گی. پھر نکاح اگر نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہی اختلافات شروع ہو جائیں گے, بچے بچیوں کے جو ہے نا ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی, زنا امت میں عام ہو جائے گا, پھر اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے, بڑے مسائل پھر اس کے ہوں گے. تو نکاح کے انتخاب کے وقت ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ نکاح کے انتخاب کے وقت کیا ہم کو دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے یہ طے نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کہ بقیہ چیزیں ضمنی ہیں, اصل چیز ہے تمہارے دینداری اور حسن اخلاق. اگر آدمی سکون چاہتا ہے, مقصد نکاح کو طے کرے, پیسہ چاہ رہا ہے تو کاروبار کرے بھائی, پیسہ اگر ہونا ہے تو کاروبار کرے, تجارت کرے, بزنس کرے. لڑکی والوں سے پیسہ کیوں مانگتے ہیں, اور حد ہوتی ہے یہ. آج بھی عرب میں یہی رواج ہے کہ جب تک بچہ بچی کے سارے انتظامات, ساری ذمہ داریوں کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک نکاح میں نہیں دیا جاتا. عربوں میں نکاح بڑا بھاری ہے, اس معنی کر کے بچہ ذمہ دار ہوا نہیں ہو یہ دیکھا جاتا. اور ہمارے عجمی معاشرے میں یہ ہے کہ شادی ولی کی پوری شادی اور ولیمے کی ذمہ داری لڑکی والوں کے اوپر ہوتی ہے, بچے بھکاری بن کر سوال کر رہے ہوتے ہیں, فقیر بن کر. غیرت ان کے کہاں جاتی پتہ نہیں معلوم ہے. شروعات جہیز کی لسٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے ہاں, تو جہیز کی لسٹیں بنی ہوئی ہے, 51 نمبر کی لسٹ ہے, 51 نمبر کی لسٹ ہے, 53 نمبر کی لسٹ ہے, 63 نمبر کی لسٹ ہے. آئے دن وہ لسٹ میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, پھر سال میں جو ہے نا اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کے اندر کہ یہ لسٹ آئی ہے, یہ لسٹ آئی ہے. نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں تو لسٹ میں اضافہ کر کے لسٹ بنا دیا. اب اس کے بعد بچی والے کے گھر کو بیچتے ہیں کہ یہ چاہیے ہم کو, کیا کیا دے رہے ہیں, لسٹ بنتی ہے پوری کہ بھائی یہ چیزیں, فریج ہے نہیں ہے, کولر ہے نہیں ہے, اے سی ہے یا نہیں ہے, گاڑی ہے یا نہیں ہے, جہیز کی رقم 1-2 لاکھ روپے ہے نہیں ہے, 5 لاکھ روپے ہے نہیں ہے, 10 لاکھ روپے ہے نہیں ہے. آج کل تو فلیٹ کے مطالبے ہیں, آج کل تو زمین کے مطالبے ہیں. فلیٹ سے مطالبے ہیں باضابطہ، زمینوں کے مطالبے ہیں باضابطہ کہ بھائی لڑکی کو زمین دو، بچہ آدمی کہاں سے لائے گا؟ حضور کو معلوم تھا، اسی لیے آپ نے نکاح کو سادہ کرنے کی تعلیم دی، فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکہ ایسا روح معاونہ، جس نکاح میں مشقت کم رہے گی، جس نکاح میں تکلفات کم رہیں گے، برکت اس میں ہوگی، اور وہ نکاح بابرکت ہوگا، وہ نکاح ایسا نکاح ہوگا جس میں خوشگواری ہوگی، پھر جس میں سکون ہوگا، پھر جس میں دلوں کی راحت ہوگی، پھر وہ رشتے نبھیں گے پھر آگے جا کر. انتخاب ہی کے وقت میں تم نے دینداری کو بنیاد نہیں بنایا، اخلاق کو بنیاد نہیں بنایا، کسی اور چیز کو بنیاد نہیں بنایا، پیسوں کو بنیاد بنایا، خوبصورتی کو بنیاد بنایا، زمین کو بنیاد بنایا، تو پھر زندگی میں کہاں سے سکون نصیب ہوگا؟ کیونکہ مال و دولت کبھی انسان کا پیٹ بھرنے والے نہیں ہیں. انسان کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ زمین کی مٹی ہے. یہ خود حدیث میں یہ بات اللہ کے نبی نے اشارہ فرمائی، لوکان وادیان من ذہب، اگر کسی کے پاس سونے کی وادی بھی سونے کے پہاڑ بھی جمع ہو جائیں گے تو وہ تیسرے کو تلاش کرے گا. لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہو تو قبر کی مٹی ہے، وہاں جانے کے بعد اس کو سکون ملے گا کہ بھائی جو کچھ کما لیا تھا قصہ ختم، آخرت کی آنکھیں کھل جائیں گی، عالم برزخ کھل جائے گا، قیامت سامنے آ جائے گی، پتا اس وقت چلے گا اس کو. حضور نے یہ فرمایا کہ نکاح کو سادہ کرو. اب ہمارے مطالبات اتنے ہی ہیں، چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نکاح ہوتا ہے، ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے تو بڑی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، پھر ہزاروں لاکھوں روپے قرض بھی لیے جاتے ہیں، خرچ بھی ہوتے ہیں، قرض بھی لیے جاتے ہیں پھر. اور یہی عام طور پر بچے، یہ تصور ہے ہمارے پاس کہ بچہ کما نہیں رہا، بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ولیمہ اچھے انداز میں کر سکے تو نکاح موقوف ہے. قرآن میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ بھائی نکاح کرو، رزق میں برکت اللہ دیں گے تمہارے، یہ قرآن کا اعلان ہے. یہ لیکن شرط یہ ہے کہ پاک دامنی کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے، دیندار، اچھے مقصد کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے. پھر کمانے دلانے کی ذمہ داری، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، دروازوں کا کھولنا اللہ کے ذمہ میں ہے. بڑے بڑے جاہلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے نا آج رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے مالداروں میں آج جو ہے نا ان کا شمار ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ اگر آپ ان کا چیک کریں گے تو کوئی نہیں ہے، زندگی غربت والی ہے، صلاحیتیں کچھ نہیں ہیں ان کی، بلکہ آج کے زمانے میں جو ہے جتنے بڑے بڑے غنڈے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. جتنا بڑا غنڈا ہے، جتنا بڑا دھوکے باز ہے، جتنے زیادہ مکاریاں کر سکتا ہے، جتنا زیادہ مال کو چرا سکتا ہے، جتنا زیادہ قتل و غارت گری جس نے کی ہے، اور زمین میں جتنے زیادہ فسادات مچائے ہوئے ہیں، پیسہ اس کے پاس ہے. تعلیم پر پیسہ نہیں ہے، یہ ڈگریوں پر اللہ نے پیسہ نہیں رکھا، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں دیں گے، جس کو نہیں چاہتے ہیں نہیں دیں گے. تو ہمارے لیے جو بنیادی اہم اور توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم اولاً تو نکاح کے کرتے وقت میں رشتوں کے انتخاب میں دینداری کو ملحوظ رکھیں. دینداری اگر مزاج میں ہوگی، بیوی کے مزاج میں شکر گزاری ہوگی، محبت کے ساتھ زندگی چلے گی، پھر پرسکون زندگی چلے گی پھر وہ. اور پہلے زمانے میں تعلیم یہی دی جاتی تھی، اٹھے کے بیٹھے کے طلاق کے واقعات نہیں آتے تھے، خلا کے واقعات پیش نہیں آتے تھے، لڑائی جھگڑے آپس میں نہیں ہوتے تھے. پہلوں میں یہی تعلیم ہوتی تھی گھروں میں، محبت کی تعلیم ہے، شوہر کے حقوق بتائے جاتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق ذکر فرمائے ہیں کہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کے حقوق یہ ہیں. اتنا بڑا حق ہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم ہوتا کہ بھائی وہ سجدہ کر دے عورت کو. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی شوہر کے حقوق نہیں ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کی بھی اپنی ذمہ داری ہے بیوی کو نبھانے کی، رشتوں کو نبھانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے بتائے، بلکہ حضور کی آخری وصیتوں میں سے وصیت ہے یہ. دنیا سے آپ جا رہے تھے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے اور افاقہ ہو رہا ہے، بے ہوشی طاری اور افاقہ ہو رہا ہے. اس کنڈیشن میں آپ مسجد نبوی اٹھ کر نماز کے لیے نہیں آ سک رہے ہیں آپ، یعنی حجرہ مبارکہ سے ممبر پر تشریف نہیں لا سک رہے ہیں آپ. آتے ہیں تو بعض صحابہ کے سہارے سے آتے ہیں. اس حالت میں جب افاقہ ہوتا ہے تو جو یاد دلاتے ہیں حضور وہ کیا تھا؟ جو نصیحتیں کرتے ہیں تو وہ نصیحتیں یہی کرتے ہیں کہ الصلاۃ، اے میری امت نمازوں کا اہتمام کرنا. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت حضور یہ فرماتے ہیں کہ بھائی عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کرنا. دنیا سے یعنی ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب جا رہا ہو تو اہم وصیتوں کی طرف، اہم نصیحتوں کی طرف تو ہے نا آدمی توجہ دلاتا ہے، پھر اس چیز کی امت کو ضرورت ہو، اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کو ذہن میں رکھو، ان کے ساتھ خیر خائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کی سختیوں کو، ان کے ٹیڑھے پن کو آدمی برداشت کرے، ان کی سختیوں کو آدمی برداشت کرے. چھوٹی سی ناگواری بھی ہو گئی تو آج جو ہے نا یہ طلاق کا سبب بنی ہوئی ہے، اور طلاق کے مسائل سے لوگوں کو واقفیت نہیں ہے. تین طلاق کے مسئلے الگ، ایک طلاق کے مسئلے الگ، دو طلاق کے مسئلے الگ، طلاقوں کے مسئلے ہیں، اختلافات اس بنیاد پر چل رہے ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل. آگے جا کر پھر میراث کے مسائل، وہ تو جائیداد سے آبا و اجداد سے تقسیم ہی ہوتی بھی نہیں آتی ہے. وہ تو دادا کی پردادا کی لکڑ دادا کی سکڑ دادا کے اوپر تک جو ہے نا میراثیں ہوتی ہیں, سلسلہ چل رہا ہے. اب جا کر اختلاف اولادوں میں شروع ہو گیا. ہر اعتبار سے امت مسلمہ میرے دوستوں تنزل کا شکار ہے. ہر اعتبار سے, ہر مسئلے میں اگر آپ دیکھیں گے, فقہ ابواب میں ہر باب میں اگر آپ دیکھیں گے تو امت مسلمہ کوتا نظر آتی ہے. نمازوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو ان میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, طہارت کے مسائل سے دیکھیں تو ان میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. آج بھی مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بے اعتدالی طہارت کے بارے میں پائی جاتی ہے, لوگ ٹھہرے ٹھہرے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں, ٹھہرے ٹھہرے پیشاب کر رہے ہیں یہاں کے باتھ رومس کے اندر, ریسٹ روم کے اندر, واش روم کے اندر, کہاں کہاں پیشاب گرے گا. پھر جتنا کموڈ ہے وہ بھی خراب ہوگا, نیچے کا حصہ ہے وہ بھی خراب ہوگا, کسی کا پیر لگ گیا, کسی کے کپڑے لگ گئے, ناپاک ہو جائیں گے. اور پیشاب, اور گھروں میں بھی ہے یہ, بچوں کو سکھایا نہیں جاتا. بہت سے بچے آتے ہیں ٹھہرے ٹھہرے پیشاب کر دیا, یہاں پر نیچے گر گیا, ادھر گر گیا, ادھر گر گیا. ظاہر سی بات ہے کہ باتھ روموں میں شرعی اعتبار سے جو صفائی ہوتی ہے ویسی تو نہیں کی جاتی. کسی کے کپڑوں کو, کسی کے بدن کو اگر کچھ تری لگ گئی, کچھ گیلا پن لگ گیا, خرابی جو ہے نماز کی خرابی ہوگی, یہ تو ہوگا ہی ہوگا. ذمہ داری اور گناہ جو ہے نا آدمی پر بھی آئے گا. پھر یہ تو دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے سخت سزا ہے اس پر, پیشاب سے نبچنے والوں پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کے اوپر مکاشفہ ہوا, وہی نازل ہو گئی, ٹھہر گئے حضور اور ٹھہر کر ارشاد فرمانے لگے کہ بھئی ان دو قبروں میں دو آدمی موجود ہیں, دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان من فی کبیر, ان کسی بڑے معاملے میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا, چھوٹا سا معاملہ ہے, بچنا بہت آسان ہے, ایسے معاملے میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. اما احدہما فکان ینمی بالنمیما, ایک تو وہ ہے جو چغلی کرتا تھا لوگوں کی, واما الاخر, دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ لا یستر من البول, پیشاب سے بچتا نہیں تھا وہ, لا یتنزہ من البول, پیشاب سے بچتا نہیں تھا وہ, کپڑوں پر لگ گیا دھویا نہیں, جسم پر لگ گیا دھویا نہیں. نمازوں میں کوتاہیاں ویسے ہی ہوتی ہیں, طہارت میں کوتاہی ہماری ویسے ہی ہو رہی ہے, غسل کے مسائل نہیں معلوم ہے, وضو کے مسائل نہیں معلوم ہے. آگے چلتے ہیں تو پھر زکوٰۃ میں کوتاہی ہماری اپنی پائی جاتی ہے, اور آگے چلتے ہیں تو نکاح کے مسائل, حج کے مسائل میں کوتاہیاں اپنی جگہ ہے. کوئی بھی, اور ہماری کوئی عبادت خالص عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم جو ہے نا پیش کر سکیں, اور ایسی عبادت خالص نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو. امت مسلمہ میں عمومی اعتبار سے حالت یہی ہے, سنتوں کا اہتمام نہیں ہے کسی بھی عبادت کے اندر مجموعی اعتبار سے. آگے حج کے مسائل ہو, نکاح کے مسائل ہو, طلاق کے مسائل ہو, ہبا کے مسائل ہو, میراث کے مسائل ہو, ہمارے معاملات ہوں, ہماری جاب اور ملازمتیں ہوں, یہ سلسلہ اگر آپ آگے تک جہاں تک کھینچ کر لے کر جائیں گے, لے کر جائیں پھر آپ. تو میرے دوست, جو عرض میں کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں, وہ یہی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے نکاح, اس کو سادہ کرنا ہے, رسومات سے خرافات سے اس کو بچانے کی ضرورت ہے, سادگی کے ساتھ اس کو کرنے کی ضرورت ہے, رشتہ ہونے کے بعد رشتے کو بچانے کی ضرورت ہے, ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے آپس میں. اور شروع ہی سے جو ہے نا ماں باپ کی ذمہ داری جو اصل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نکاح جیسے عظیم رشتے کو بچانے, ماں باپ جو ہے نا یہی ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے تو توڑنے توڑوانے پہ آ جاتے ہیں, یہ اضافہ ہو گیا, وہ اضافہ ہو گیا, بچے نے یہ کہہ دیا, بچے نے ایسا ریئیکشن کر دیا, اس نے یہ ریئیکشن کر دیا, ان کے جملے سے, ان کے منہ سے یہ لفظ نکل دیا جو قابل برداشت نہیں ہے, ان کے منہ سے یہ لفظ نکل دیا جو قابل برداشت. انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, لیکن اس بنیاد پر رشتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور وہ جو کمی اصل میں ہے, یہ جو صورتحال پیش آ رہی ہے, یہ صورتحال کے پیچھے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے, ہماری اپنی تربیت کا فقدان ہے ہماری اولادوں میں. بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی جاتی کہ بھی تیرے ذمے میں کیا حقوق ہیں, اس کو نہیں بتایا جاتا بیوی کو کیسے رکھنا ہوتا ہے, اس زباری زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے, اس کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں. اور بچی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھائی تمہاری اپنی ذمہ داری کیا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ باضابطہ نکاح ہونے سے پہلے بچے کو ذمہ داریاں اور حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی تعلیم باضابطہ دینی چاہیے, ذمہ داریاں ایک دوسرے کی سمجھانی چاہیے, اخلاق ایک دوسرے کو سمجھانے چاہیے, تبھی جا کر یہ عظیم رشتہ جو ہے نا بچ پائے گا اور اس زبادی پرسکون زندگی آدمی گزار سکتا ہے. پھر تعلیم ہم دیتے نہیں ہیں, بعد میں یہ مسائل ہیں. اور باضابطہ سکھانا چاہیے, مدرسوں میں سکھائیں, مدرسوں میں نہیں سکھاتے ہیں تو بھائی وقتی طور پر ضرورت پڑنے پر کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں, جا کر جو ہے نا پوچھ لیں مسائل کہ بھائی کیا کرنا ہے, کیسے رہنا ہے, کیا کرنا ہے. اور ہمارے اپنے ماں باپ کا ذہن بھی شروع سے بنا ہوا یہ نہیں ہوتا ہے, ان کا مزاج بھی خالص دینی مزاج, دنیاوی مزاج ہو گیا, پیسوں کی بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے, پیسے بنیاد بن گئے سب کے لیے, بچے والوں کے لیے بھی پیسے مطلوب ہیں, بچی والوں کے لیے بھی پیسے مطلوب ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. دو جوڑے اللہ نے جو جوڑا بنایا ہے انسان کا, مرد کا اور عورت کا, یہ اس لیے ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کر سکیں, ان کے درمیان میں محبت قائم ہو, اور ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت قائم اور مہربانی ہو. شروع ہی سے ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہوتا, شروع میں کیا ہے پیسے چاہیے ہم کو، خاندان چاہیے ہم کو، ظاہر سی بات ہے کہ جیسے آپ چاہیں گے، انسان کا نفس تو ہے، پینترے تو بدلتے رہتا ہے، وہ آج ایک پر راضی ہے تو کل اسی کو جو ہے اسی کو ٹھکرا دے گا وہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز جو چیز اس کو چاہیے تھی اس سے تو دو دن میں اس کا جی بھر جائے گا، پھر یا اس سے آگے کی وہ فکر کرنے لگے گا پھر. تو ہمارا جو اپنا مقصد ہے وہ ہم طے کریں. نکاح کا مقصد ہے پاکیزہ زندگی گزارنا، پاکیزہ زندگی کے حصول کی طرف جو ہے نا آدمی آگے بڑھنا چاہیے. پھر نکاح کا مقصد ہے میاں بیوی کے درمیان میں راحت اور ازدواجی زندگی سکون کے ساتھ گزارنا، اس کی طرف آدمی کی توجہ ہونی چاہیے. پھر نکاح کا مقصد ہے اولادوں کا حصول، یہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. پہلے ہی دن سے ہماری فیملی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. مجبوریاں الگ چیز ہیں، بیماریاں الگ چیز ہیں، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے. پلاننگ شروع ہو جاتی ہے پہلے ہی دن سے، فیملی پلاننگ، شوہر بیوی کا قریب نہیں آ. نکاح ہو گیا، دو دو مہینے تین تین مہینے ہو جاتے ہیں کہ قریب ہی نہیں آتے ایک دوسرے کے. کیا بھائی پلاننگ چل رہی ہے ابھی؟ ہم نے ابھی سوچا ہی نہیں ہے، ڈیسائڈ ہی نہیں کیا، تو نکاح کیوں کیا بھائی؟ نکاح ہونے کے بعد دو مہینے ہو گئے، تین مہینے ہو گئے، میاں بیوی کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا. کیوں بھائی؟ ابھی پلاننگ نہیں چل رہی، ہم لوگوں نے ڈیسائڈ نہیں کیا ابھی. کہتے ہیں لوگ آگے کے فیوچر کا ہم نے سوچا نہیں، بچے ہو جائیں گے تو کیا ہوں گے ہم، اپنا ہمارا فیوچر کیسے چلے گا، ان کو سنبھالنے میں لگ جائیں گے پھر، کمائیں گے نہیں پھر ہم، ہماری اپنے جاب وغیرہ کیسے ادا کریں گے، کیسے کریں گے پھر ہم. نکاح ہونے کے بعد یہ صورت حال ہے. نکاح کا مقصد کیا ہے وہ سمجھا ہی نہیں پھر ہم نے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائی جب ایک دوسرے کے جنسی جذبات کی تسکین نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے خیالات کو جو ہے نا اگر عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا، ایک دوسرے کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، تو پھر یہی صورت ہے. یعنی اتنی خرابیاں الگ الگ زاویوں سے پائی جاتی ہیں، اس کو بیان کرنا مشکل ہے. نکاح سے متعلق ہے، انتخاب کے وقت میں غلطی ہوتی ہے، نکاح کرتے وقت میں جو ہے نا غلطیاں ہوتی ہیں، نکاح کرنے کے بعد غلطیاں ہوتی ہیں، نکاح کے مقاصد ہمارے اپنے بنائے ہوئے طے کیے ہوئے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، پھر اختلافات اگر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو وہ مسائل الگ ہوتے ہیں. پھر عموماً تین طلاق پہ ہی جو ہے نا راضی ہوتے ہیں لوگ، سمجھتے یہی ہیں کہ تین طلاق دینے سے ہی طلاق ہوتی ہے، اس کے بغیر طلاق نہیں ہوتی، اس کے بعد حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. پھر تین بول دیا اس کا، نہیں میں سمجھا ہی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ہی ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، مجھے اختلافی مسائل سے ختم، وہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے. مسائل سے واقفیت ہی نہیں، نکاح کے مسائل سے واقفیت نہ، طلاق کے مسائل سے واقفیت نہ، ہماری اپنی نکاح والی زندگی کا کوئی ہدف ہمارے سامنے ہے. ارے دوستو، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ماں باپ کے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، نوجوان نسلوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.